ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बैत के नतीजे में जो जिम्मेदारियां, जो तकाजे हम पर आएंगे, हम उनको पूरा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। मैं बैत के अल्फाज कहलवाऊंगा, उसके मुताबिक कहते रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما كهو لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما. ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی اور اپنے پاک رسول کی تابے داری کی. بس یہ ہو گئے بیت. اب جو باتیں میں کہوں ان کو جان سے سنو. بیت ہونے کا مطلب اور خلاصہ دو چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کے کرنے میں, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے میں, آج تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی اس سے توبہ, اور آئندہ ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں کریں گے اس کا عہد و پیمان اور وعدہ. گویا یہ بیت ہماری پچھلی زندگی کے اعتبار سے جو گزر چکی ہے توبہ ہے, اور آئندہ آنے والی زندگی کے اعتبار سے ایک عہد و پیمان اور وعدہ ہے. توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, آدمی گناہ کو چھوڑ دے, گناہ پر قائم اور باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی. ایک آدمی غلاظت کے گھڑے میں کھڈے میں پڑا ہوا ہے, اب وہ کہے مجھے پاک کر دو, تو ہم کہیں گے پہلے تو باہر آ, اس کے بعد ہم تیرے اوپر پانی ڈالیں گے تو پاک ہوگا. وہ کہے کہ میں تو اندر ہی رہوں گا, گھڑے کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر ساری دنیا کا پانی اڈیل دیں تو بھی وہ پاک ہونے والا نہیں ہے. اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے, نمبر ایک. دوسرا, اب تک جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں کیے ہیں ہم نے, اس پر ندامت اور پچھتاوا ہو. ندامت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایک قسم کی کیفیت ہو تکلیف کی کہ ہائے میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی. اس تصور سے ہم کو لرز جانا چاہیے, تو یہ ندامت کہلاتی ہے. اب تک جو کچھ ہم سے ہوا اس پر ایک ندامت کی کیفیت ہو, یہ دوسری شرط ہے توبہ کی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیجئے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کو نہیں کر. ارادہ تو پکا ہی کر رہے ہیں, ہمارے نفس کے دھوکے یا شیطان کے بہکاوے سے اگر دوبارہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں گے, لیکن جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت تو ہمارا دل میں یہی پختہ ارادہ ہو کہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا, چاہے مر جاؤں گا لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ اس ارادے کے ساتھ اگر ہم یہ تو توبہ ہوگی. اگر دل میں کچھ جو ہے ارادہ اس گناہ سے کو چھوڑنے کا نہیں ہے, ڈاواڈول ہے, تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ تو اسی وقت بنے گی جب کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آئندہ کسی حال میں میں اس گناہ کو نہیں کروں گا چاہے موت آ جائے. تو بہرحال یہ تیسری شرط ہے توبہ کے لیے. تین چیزیں ہوئی, اس گناہ کو چھوڑ دو نمبر ایک, اب تک جو گناہ ہوئے اس کے اوپر دل میں ندامت ہو اور پچھتاوا ہو, ایک تکلیف کی کیفیت ہو کہ میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کی, اور نمبر تین, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. اور ایک چوتھی شرط بھی ہے, اگر اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یا بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع ہوا ہے تو اس حق کو بھی ادا کر دیا جائے. توبہ کی وجہ سے وہ حق معاف نہیں ہو جاتا. اگر مثلا ہم نے نماز چھوڑی تھی, نمازیں نہیں پڑھی, تو نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور وہ ہم نے ضائع کیا چھوڑا. اب جب توبہ کریں گے کہ بھائی میں اب توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی نماز چھوڑوں گا نہیں, تو توبہ کے بعد اب تک جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کو تو ادا کرنا ہے. توبہ کی وجہ سے وہ نمازیں معاف نہیں ہو گئی. جیسے آپ کے گھر کے اندر الیکٹرک سٹی کا بل آیا, آپ نے ادا نہیں کیا, الیکٹرک سٹی والوں نے جو ہے کنیکشن کاٹ دیا, آپ گئے اور معافی وافی مانگی اور کہا یعنی اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا, تو اس صورت کے اندر وہ دوبارہ کنیکشن دیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاف کر دینے کا کہ یہ اب تک جو بل ادا نہیں کیا ہے وہ ختم ہو گیا, بلکہ وہ تو ادا کرنا ہے. تو اسی طریقے سے یہ وہ تو ہم پر ضروری تھا, اس کو پورا ہی کرنا ہے. تو بندے یا اللہ کا جو بھی حق اس گناہ کی وجہ سے ہم نے ضائع کیا ہے, برباد کیا ہے, اس حق کو تو ادا کرنا ہی ہے, اس کے بغیر ہماری توبہ مکمل نہیں ہوگی. تو یہ چوتھی شرط ہے, لیکن یہ ہر گناہ کے لیے نہیں, وہ اس گناہ کے لیے ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یا بندے کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوا ہو. اگر ایسا نہیں ہوا ہے, نہ اللہ کا حق برباد ہوا نہ بندے کا, تو اس صورت کے اندر یہ چوتھی شرط نہیں رہے گی. اب گویا جو حقوق ضائع ہوئے ہیں توبہ کے اندر ان کو بھی ادا کرنا ہے. حقوق دو طرح کے ہیں, اللہ کے اور بندے کے. اللہ تعالیٰ کے حقوق مثلا نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. آدمی جب سے بالغ ہو جاتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے, روزہ فرض ہو جاتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور اگر صاحب مال ہے, اتنا مال جس پر زکوٰۃ شریعت میں واجب ہوتی ہے, تو زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی. اور اگر اتنا مال ہے جس سے وہ حج بھی کر سکتا ہے, تو اس پر حج بھی فرض ہو جائے گا. تو دو فریضے تو ایسے ہیں جو ہر ایک کے اوپر لازم آتے ہیں, مال کے اوپر موقوف نہیں ہے, نماز اور روزہ. اور باقی دو فریضے جو ہیں وہ مال کی ایک مخصوص مقدار آپ کے پاس آ جائے, اسی مخصوص مقدار کو شریعت کی پریبھاشا اور اصطلاح میں نصاب کہتے ہیں, کہ نصاب کا مالک ہو جائے. نصاب یعنی اتنا مال جو شریعت نے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری قرار دیا ہے, اتنا مال اگر آپ کے پاس ہے اور اس پر سال پورا ہو رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, تو قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے. تو بہرحال اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں ضائع ہوئے ہیں, تو مثلا نمازیں نہیں پڑھی ہیں, تو جتنی نمازیں آپ نے نہیں پڑھی بالغ ہونے کے بعد سے, اس لیے کہ بالغ ہونے پر نماز فرض ہو جاتی ہے, جب تک بالغ نہیں ہوا نماز فرض نہیں ہے, اس لیے بالغ ہونے کے بعد جو نماز فرض ہوئی تھی وہ اس نے نہیں پڑھی, تو اس کی اس کو قضا کرنی ہے. اسی طرح رمضان کے روزے, بلوغ کے بعد وہ روزے جو رمضان کے آئے ان کو بھی ادا کرنا تھا نہیں کیے, تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. آپ کے پاس نصاب جتنا مال تھا اور زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ نہیں کی, تو وہ بھی آپ کو ادا کرنی پڑے گی, اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق, اللہ کے حق میں ایک تو زکوٰۃ ہے, آپ کے پاس نصاب جتنا مال ہے, چار پانچ سال سے 50 تولہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ کو ملا تھا آپ کے باپ کی وراثت میں سے, اور اب تک اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کی نہیں. آج جب توبہ کی اور مسئلہ معلوم کیا, تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ جب سے آپ کے پاس یہ مال آیا ہے باپ کی وراثت میں, تب کی اتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے. تو اب آپ کسی مفتی کے ساتھ رابطہ قائم کیجئے اور جا کر کے ان کو بتلائیے کہ یہ 50 تولہ سونا میرے پاس اتنے سالوں سے ہے, لیکن میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی نہیں. تو مفتی حساب کر کے آپ کو بتا دے گا کہ اتنا سونا زکوٰۃ کی نیت سے نکال دو, یعنی غربا کو دے دو, تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر جو ہے روزے فرض ہوئے تھے لیکن اس نے ادا نہیں کی, بالغ ہونے کے بعد رمضان کا مہینہ آیا روزہ اس نے رکھا نہیں, اب اس کو ان روزوں کی بھی قضا کرنی ہے. اب یہ جو ہے چھوٹی ہوئی نمازوں کے متعلق البتہ معلوم کرنا پڑے گا یقینی طور پر کہ کتنی ہے وہ چھوٹی ہوئی نمازیں, تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ ابھی آپ بیعت ہونے کے بعد آپ کو ایک بکلیٹ دیں گے بیعت ہونے والوں کو ہدایات کے نام سے, اس میں چھوٹی ہوئی نمازوں کے معلوم کرنے کا طریقہ کہ کیسے ہمیں پتہ چلے. اس لیے کہ بہت سے لوگ کہیں گے میں سب بہت دن ہو گئے ہمیں کچھ یاد نہیں ہے کتنی نمازیں چھوٹی ہے, تو اب اس کو معلوم کرنے کا طریقہ بھی اندر بتایا ہے. اس طریقے کے مطابق اگر آپ معلوم کرنا چاہیں گے تو آسانی سے معلوم کر سکیں گے, اور جو معلوم ہو اس کو نوٹ کر لو اور اس کی قضا کرو. قضا میں جو فرائض اور واجبات ہیں, فرض نمازیں ہیں یا واجب نماز, واجب ایک ہی نماز ہے وتر ہے, اور پانچ نمازیں جو ہم فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء, یہ جو تین چار پانچ پڑھتے ہیں یہ فرض ہے. اور ان نمازوں کے اندر ہمیں جیسے مثلا ہم فجر پڑھیں گے تو فجر جب پڑھتے ہیں تو چار رکعت پڑھتے ہیں, اس میں دو رکعت تو سنت ہے اور دو فرض ہے. تو یہ جو اسی طرح ظہر جب پڑھیں گے تو اس میں بارہ رکعت پڑھتے ہیں, چار سنت ہے چار فرض ہے پھر دو سنت ہے اور دو نفل ہے. تو جتنی فرض رکعتیں ہیں انہی کی قضا کرنی ہے, سنتوں کی قضا نہیں کرنی ہے. مثلا آپ کی فجر کی نماز چھوٹی ہے تو آپ کو قضا میں دو ہی رکعتیں پڑھنی ہیں, ظہر کی نماز چھوٹی ہے تو آپ کو قضا میں چار ہی رکعتیں پڑھنی ہیں, باقی نہیں پڑھنی ہے. تو بہرحال یہ سب مسئلے اگر معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے مفتیوں سے معلوم کر لیے جائے. تو جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کا باقاعدہ اندازہ لگا کر ڈائری میں نوٹ کر لو اور اس کے مطابق اس کی قضا کرو, تب یہ اللہ کا جو حق ہم سے چھوٹا ہے ضائع ہوا ہے وہ ادا ہوگا. اسی طرح رمضان کے روزے, جتنے رمضان ایسے گزرے جن کے روزے آپ نے نہیں رکھے تو اتنے روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہے. ایسے ہی زکوٰۃ, آپ کے پاس یہ مال تو کئی سالوں سے ہے لیکن پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ابھی آپ نے ادا نہیں کی ہے, تو آپ مفتی صاحب سے رابطہ قائم کر کے ان کو بتا دیجئے, وہ حساب کر کے آپ کو بتلا دیں گے کہ اتنا مال آپ زکوٰۃ کی نیت سے نکالو تو آپ کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ اور حج فرض ہوا ہے تو چونکہ حج تو زندگی میں ایک ہی ہوا کرتا ہے, اس لیے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو ایک ہی مرتبہ آپ کو اس کی قضا کرنی ہے, وہ کئی حج نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق ہوئے. بندوں کے حقوق جو ہے وہ دو طرح کے ہیں, جانی اور مالی. جانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر. جسمانی طور پر کا معنی کسی کو مارا آپ نے, یہ آپ نے جسمانی تکلیف پہنچائی, اور ذہنی کا مطلب یہ ہے گالی دی. تو گالی دینے سے کوئی آپ نے اس کے جسم کے اوپر کوئی لکڑی نہیں ماری لیکن اس گالی کو سن کر اس کو تکلیف ہوئی, یا کوئی ایسا جملہ کہا جس جملے کو سن کر اس کا دل دکھا, تو یہ ذہنی تکلیف کہلاتی ہے. تو جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو بھی معلوم رکھ, باقاعدہ آپ جو ہے اس کے طریقہ یہ ہے بندوں کے حقوق کے متعلق کہ جتنے بندوں کے حقوق باقی ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہیں. اب بندے جن کے حقوق ہم پر باقی ہیں وہ کون کون سے ہیں, اس لیے کہ دنیا میں تو کروڑہ آدمی بستے ہیں, تو سب سے ہمیں واسطہ نہیں. جن انسانوں سے جن بندوں سے ہم کو واسطہ پڑتا ہے ان کے اندر جن سے ہمیں کچھ لین دین ہوتی ہے یا کوئی اور معاملہ پڑتا ہے, ایسے لوگوں کے نام آپ لکھ لیجئے. جیسے ایسے لوگ ان میں ہمارے ایک رشتے دار ہیں, ابا ہیں امی ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں اور دوسرے رشتے دار ہیں, جن رشتے داروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہے. بعض رشتے دار ایسے بھی ہیں کہ جن سے اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا نہیں ہے, ان کا کوئی جانی یا مالی حق ہم پر نہیں ہے, تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ایسے رشتے دار جن کے ساتھ ہمارا معاملہ رہا ان کے نام لکھ لو, اور نام لکھنے کے بعد سوچو کہ ان کو ہم نے کیا تکلیف پہنچائی, یعنی جسمانی یا ذہنی, وہ نوٹ کرو. مثلاً آپ نے ان کو مارا تھا، گالیاں دی تھی، غیبت کی تھی، اور کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ سب نوٹ کرو. یا مثلاً یہ ہے جیسے ان کا مالی حق ہے، ان کا کوئی مال تھا وہ آپ نے لے لیا تھا، چھین لیا تھا. بہن ہے، بہن کو ابا کے انتقال کے بعد وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے. وہ نوٹ کرو کہ وہ ہم نے نہیں دیا، ہمیں اس کو ادا کرنا ہے. یا ویسے کسی کا مال آپ نے چھین لیا، چوری کر لیا، یا پارٹنر تھا کسی کے ساتھ، آپ شراکت میں تجارت کر رہے تھے اور چپکے چپکے اس میں سے لیتے رہے، اس کو پتا نہیں چلنے دیا. یہ سب جو ہے مالی حقوق ہیں، اس کو باقاعدہ آپ کو نوٹ کرنا ہے. یا آپ کو یہ جو کتابچہ بکلیٹ دیں گے، اس میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، ان کو دیکھ لیجئے گا. اس کے مطابق مثلا جن لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے اور تعلقات رہے، ان کے ناموں کی لسٹ بناؤ، رشتہ داروں کی الگ، دوستوں کی الگ، محلے اور بستی والے جن کے ساتھ رابطے رہے ان کی الگ، اور تجارتی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے جن کے ساتھ تعلق رہے وہ الگ. یہ چار قسم کے تعلقات ہیں، ان چاروں قسم کے تعلقات کے آپ ناموں کی فہرست بنا کر ہر ایک کے متعلق سوچو، اس میں سے کس کو یا ہم نے جسمانی، کس کا جسمانی، جانی یا مالی حق ہم پر باقی ہے، یاد آئے اس کے نام کے ساتھ نوٹ کرو. یہ ساری لسٹیں جب تیار ہو جائیں، اب ذرا ہمت کر کے ہر ایک کے پاس جانا ہے. اس لیے کہ جب معافی مانگنے کا وقت آئے گا نا، تو آپ کا نفس بڑا شریر ہے، وہ تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا اچھا اس کے پاس معافی مانگوں، اس کو ہم آج تک معمولی سمجھتے رہے، بھنگی سمجھ کر روزانہ 10 گالیاں دیا کرتے تھے. آج جب توبہ کرنے کا وقت آیا تو شریعت کہتی ہے کہ روزانہ 10-10 گالیاں آپ نے دی تھی، معافی مانگو اس کو. تو آپ کا نفس کہے گا یہ بھنگی سے معافی مانگوں میں، نہیں مانگتے تو پھر قیامت کے روز جہنم کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا نفس جب یہ وقت آتا ہے معافی کا، تو اس کو بڑا گرا گزرتا ہے. ابھی تو گرا گزرتا ہے، بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کر لیا تو آخرت میں آسانی ہے، نہیں کیا تو آخرت میں اس کے بدلے میں عذاب بھگتنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں. اس لیے بہرحال یہ لسٹ بننے کے بعد اگر جانی حقوق ہیں تو اس کی معافی مانگو، اور وہ معاف نہیں کرتا تو جب تک معاف نہ کرے وہاں تک باقاعدہ لگے رہو اس کے پیچھے. کسی کے اوپر ہمارے 500 روپے باقی ہیں تو ہم اس سے اگرانی کریں گے نا کہ میرے 500 روپے لاؤ، اس نے نہیں دیے، پہلی مرتبہ اگرانی کی نہیں دیے تو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، پھر جائیں گے، پھر نہیں دیے پھر جائیں گے. 100 مرتبہ نہیں دیے تو 100 مرتبہ ہم جائیں گے، جب تک کہ وصول نہیں ہوں گے ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ایسے یہاں بھی جب تک یہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک باقاعدہ اس کی معافی مانگتے رہیں گے، یا یوں کہیں گے تم بدلہ لے لو، میں نے گالیاں دی تھی، تم گالی دے کر کے اپنے دل کو اطمینان دلا دو، گالی دے دو، میں گالی سننے کے لیے تیار ہوں. تو بہرحال یہ اس سے بدلہ، اس کو بدلہ دو، یا پھر یہ ہے کہ معاف کرواؤ. یہ جانی حقوق. اور مالی حقوق جو ہیں وہ تو ادا کرنے ہیں باقاعدہ، وہاں اس کی ادائیگی اصل ہے. وہ اگر معاف کر دے تو وہ بڑی بات ہے اس کی، لیکن اگر ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اس کی یہ جتنی بھی مالی حقوق ہیں اس کو پورے طور پر ادا کر دیں. یہ سب کر لیں گے تو ہماری یہ توبہ کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی. ابھی جو ہم توبہ کی وہ تو خالی زبانی توبہ ہے، توبہ ابھی مکمل نہیں ہوئی. توبہ ہماری مکمل اس وقت ہوگی جبکہ یہ حقوق جو چھوٹے ہوئے ہیں، بچے ہم سے ضائع ہوئے ہیں، وہ سب کیا ہو جائیں؟ ادا ہو جائیں، اللہ کے بھی اور بندوں کی بھی. جب تک یہ ادا نہیں ہوں گے وہاں تک ہماری توبہ جو ہے مکمل نہیں. اس کو ان صوفیہ کی اصطلاح میں تکمیل توبہ کہتے ہیں. اس توبہ کو کرنے کے بعد باقاعدہ سب معلوم کر کے ہر ایک کے حقوق ادا کرنا، یہ جب ہو جائے گا تب آپ کی توبہ مکمل ہوگی. تو یہ ایک حصہ بیعت کا. بیعت کے دو اندر چیزیں تھیں، پچھلی زندگی کے حق میں یہ بیعت کیا ہے؟ توبہ ہے. یہ توبہ اسی وقت مکمل ہوگی جب یہ سب کر لیں گے، اور آنے والی زندگی کے اعتبار سے یہ جو ہے ایک طرح کا عہد و پیمان ہے, یہ ہم اگریمنٹ ہے, آپ مجھ سے میرے پاس ساتھ اگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم آئندہ پانچوں وقت کی نماز روزانہ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے, رمضان کے روزے برابر ادا کریں گے, تو یہ اگریمنٹ ہوا. تو اب وہ آپ کو جو ہے اللہ کے حقوق میں پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے, رمضان کے مہینہ آئے تو اس کے روزے اس کو ادا کرنا ہے, اور آپ کے پاس نصاب جتنا مال ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے, حج فرض ہے تو حج کو ادا کرنا ہے, اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں. مثلا آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو بیوی کا خرچہ جو ہے نا نفقہ واجب ہے, بیوی کا اولاد ہے تو اولاد کا نفقہ واجب ہے, یہ ادا کرنا ہے, نہیں ادا کرو گے تو گنہگار ہوں گے, اور جب تک کہ وہ صاحب حق ادا نہ کرے معاف نہ کرے وہاں تک معاف نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ مال کے اندر بندوں کے حقوق بھی اس طرح کے لازم کیے ہیں شریعت نے, تو ان کی ادائیگی کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. تو یہ پانچ اللہ کے حکم ہے تو پانچوں وقت کی نماز ہے, دوسری چیز رمضان کے روزے ہیں, تیسری چیز زکوٰۃ ہے, اور پھر مالی حقوق میں زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے وہ صدقۃ الفطر ہے اور قربانی ہے. یہ بہت سے لوگ صدقۃ الفطر تو ادا کرتے ہیں اور ان کو پوچھا جاتا ہے کہ ہاں صدقۃ الفطر میرے اوپر واجب ہے, اور جب قربانی کی بات آتی ہے کہ وہ واجب نہیں. اچھا بھائی یہ مسئلہ تم نے کہاں سے نکالا؟ کوئی مفتی دنیا کا اگر ایسا ہو جو یہ کہہ دیتا ہو کہ جس کے اوپر صدقۃ الفطر تو واجب ہے لیکن قربانی واجب نہیں, حالانکہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے, جس پر صدقۃ الفطر واجب اس پر قربانی بھی واجب. تو بہت سے لوگ یہ سمجھ کر کے کہ میرے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں, اور قربانی کا جب نام آتا ہے تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ قربانی میرے اوپر نہیں ہے, خود ہی مفتی بن جاتے ہیں. نہیں, اس سلسلے میں باقاعدہ ہمیں چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے, مفتیوں سے معلوم کیجیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات تھی. بندوں کے حقوق میں جو ہے یہ مثلا نفقہ ہے بیوی کا, بچوں کا, ماں باپ کا, تو یہ نفقہ ہمیں ادا کرنا ہے. کسی کے حقوق واجبہ ہیں, والد صاحب کے انتقال کے بعد اب ملکت میں سے بہنوں کو حصہ دینا ہے, یا آپ کو احسان نہیں کرنا ہے بہن کے اوپر, وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق اندر مقرر کر دیا ہے. آپ ادا کریں گے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, کوئی احسان نہیں کر رہے. اگر خدا نہ کرے ادا نہیں کیا تو قیامت تک جو ہے یہ ذمہ داری آپ پر باقی رہے گی. تو بہرحال یہ بندوں کے مالی حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا جائے. یہ تو گویا یہ اس میں مالی حقوق کی بات ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت اگر حافظ ہیں تو کم سے کم تین پارے, اور حافظ نہیں ہیں تو کم سے کم ایک پارہ, زیادہ چاہیں تو آپ زیادہ کی تلاوت کر سکتے ہیں, حافظ بھی زیادہ کی تلاوت کرنا چاہے تین سے زیادہ تو پڑھ سکتے ہیں, کم سے کم تین پارے اس کو پڑھنا ہے. اور اس کی ترتیب اگر معلوم کرنا چاہیں تو یہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ کو پختہ یاد ہے قرآن تو تین پارے آپ آسانی سے پڑھ لیں گے, چاہے نماز میں پڑھیں چاہے بغیر نماز کے ایسے ہی پڑھ لیں. اور اگر پکا یاد نہیں ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ ایک پارے کو تین مرتبہ پڑھیے, دیکھ کر کے پڑھیے, یا آدھے پارے کو چھ مرتبہ. تو آدھے پارے کو چھ مرتبہ پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ تین پاروں کی مقدار پڑھ لیا آپ نے. تو آدھے پارے کو چھ مرتبہ دیکھ کر پڑھیں گے, پھر یہ قرآن ختم ہوا دوسرا جب شروع کریں گے تو اس وقت بھی اسی طرح دو مرتبہ ایسا کر لیں گے, تو اب آپ کا قرآن کچھ پختہ ہو جائے گا. تو اب آدھے پارے کو چھ مرتبہ کے اندر چھ مرتبہ دیکھ کر پڑھنے کے بجائے چار مرتبہ دیکھ کر اور دو مرتبہ زبانی پڑھو, تو دھیرے 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 ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو زبانی پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے. چلتے پھرتے حافظ کو تو قرآن ایسا پختہ یاد ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے. حضرات صحابہ میں سے جو حافظ ہوا کرتے تھے वो रोजाना एक मंजिल की तिलावत किया करते थे, यानी 7 दिन में कुरान पाक खत्म करते थे। ये खैर, ये तो कुरान पाक की तिलावत की बात हुई। तस्बीहात में एक तो है तीसरा कलमा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। आप जो है फजाइल जिक्र सुन रहे थे तालीम के अंदर, तो अहादीस के अंदर इन कलमों की फजीलत आई है। सुभान अल्लाह का ये सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह का ये सवाब है, ला इलाहा इल्लल्लाह का ये सवाब है, अल्लाह अकबर का, ये सारे कलमे एक जगह जमा कर दिए। तीसरा कलमे का मतलब ये है, ये सारे कलमे अलग अलग जिनकी हदीस में फजीलत आई थी उन सबको एक कलमे में क्या कर दिया गया, जमा कर दिया गया। एक कलमा ये पढ़ लेंगे तो सारे कलमे अंदर आकर उन सब की फजीलत आपको हासिल हो जाएगी। तब तीसरा कलमा उसको आपको सुबह भी 100 मरतबा पढ़ना है और शाम को भी 100 मरतबा पढ़ना है। दूसरी चीज जो है दुरूद शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हम पर बेशुमार हुकूक हैं, और उनमें से एक ये भी है कि हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुबारक आए तो दुरूद शरीफ पढ़ें, और वैसे भी आप पर दुरूद भेजने का एहतमाम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। इतना बड़ा फायदा, हमने तो दुरूद एक मरतबा पढ़ा उसके बदले में अल्लाह ने हमें 10 रहमतें अता फरमाई, तो वैसे भी पढ़ना चाहिए था, ये मजीद हमारे लिए चाहे हम खुरमा व हम सवाब जैसा मालूम हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो बहरहाल दुरूद शरीफ। अब दुरूद कौन सा, एक तो वो दुरूद है जो नमाज के अंदर आप पढ़ते हैं, वो अगर पढ़ें तो दुरूदों में सबसे अफजल दुरूद यही है। पूछा है, अगर आप किसी मुफ्ती से पूछेंगे कि दुरूद कौन सा दुरूद अफजल है तो आपको यही जवाब देगा कि दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम इसको कहते हैं, किसको, जो नमाज में जिस दुरूद को हम पढ़ते हैं उसका नाम दुरूद इब्राहिम। तो ये सबसे अफजल दुरूद है, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे दुरूदों के सेगे हैं, दूसरे सेगे भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बड़े छोटे। तो 100 मरतबा, सुबह भी 100 मरतबा और शाम को भी 100 मरतबा। और तीसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब यह है अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहना। हमसे जो है जाने अनजाने जो है वो गुनाह हो ही जाते हैं छोटे बड़े। तो जैसे हम नहा धोकर के कपड़े बदलते हैं, बाहर निकलते हैं तो उन कपड़ों को गर्द लगता है, धूल लगती है और कुछ डब्बा वगैरह लगता है। शाम को जब वापस आते हैं तो उन कपड़ों को हम क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं, और अगर ज्यादा कुछ लगा हो तो निकाल करके दूसरे धुले हुए पहन लेते हैं, उसका तो हम एहतमाम करते हैं। और दिल को भी इसी तरह धब्बे लग जाते हैं। हदीस में आता है कि आदमी जब कोई गुनाह का काम करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता धब्बा लग जाता है, अगर वो तौबा करता है तो वो साफ हो जाता है वरना बाकी रहता है, फिर दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा धब्बा दूसरा नुक्ता लगता है। इस तरह नुक्ते लगते 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 उसका पूरा दिल क्या हो जाता है, काला हो जाता है, सियाह हो जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि आगे फिर उसको नेकी की तौफीक नहीं होती। इसलिए बड़ी खतरनाक चीज़ है, हमको तौबा का एहतमाम करना चाहिए। हमारे कपड़ों पर जरा सी कोई चीज़ लग जाती है तो हम दौड़ करके नल पर जा कर के उसको साफ करने का एहतमाम करते हैं। कोई कहेगा भाई क्या हुआ, अरे भाई देखो ये गोबर लग गया, उसकी वजह से बड़ी शर्म आती है। कपड़े पर गोबर थोड़ा सा लगा शर्म आती है आपको, धोए बगैर चैन पड़ता नहीं, और दिल के ऊपर गुनाह का धब्बा लग गया, हमें अल्लाह से शर्म ना आवे, ये कैसी बात है। इसलिए फौरन तौबा का एहतमाम कीजिए। तो ये इस्तिग़फ़ार के जो सेगे मुख्तलिफ सेगे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह वातुबु इलैह, या अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन वातुबु इलैह, या अल्लाह मग़फिरली वरहमनी, या रब्बि इग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, बहुत सारे जो भी सेगा आप पढ़ेंगे जिसमें इस्तिग़फ़ार के ये मौजूद है वो काम काफ़ी हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हुई, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। ये तीनों चीज़ें सुबह भी 100-100 मरतबा और शाम को भी 100-100 मरतबा पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अब बहुत से कहते हैं वैसा पढ़ा नहीं जाता, रह जाता है। अगर हम सुबह और शाम ये एक तस्वीर छोटी सी जिसको पढ़ने में 5-7 मिनट लगते हैं वो भी ना पढ़ सकें तो फिर अल्लाह का क्या हक अदा किया। कल को क़यामत में अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे, तुझे दोस्तों के साथ महफिल जमाने का वक्त मिल जाता था, अखबार देखने का वक्त मिल जाता था, मोबाइल देखने का वक्त मिल जाता था, लेकिन मेरा नाम लेने का वक्त तुझे नहीं मिला, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए भाई अल्लाह का नाम लेने के लिए भी हमें अपने अवकात में से कुछ अवकात को क्या करना चाहिए, मुकर्रर कर लेना चाहिए। इसकी हमें अल्लाह ताला तौफीक दे, आसान कर दे। दोबारा ये तीन तस्वीर हुई तो कुरान की तिलावत, अगर हाफिज नहीं है तो एक पारा, हाफिज है तो 3 पारे, और ये तस्बीहात 3, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार सुबह भी 100-100 मरतबा और शाम को भी 100-100 मरतबा। तीसरी चीज़ है अल हिज़्बुल आज़म, ये दुआ की एक किताब है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह, हदीस पाक में और कुरान में दुआओं के सेगे आए हैं, वो सब अरबी ज़बान में। उन तमाम दुआओं के उन सेगों को, कलेमात को उन्होंने एक जगह जमा कर दिया है और उसी किताब का नाम है अल हिज़्बुल आज़म वल विरदुल अफ़ख़म। यानी बहुत, हिज़्ब कहते हैं वजीफे को, बहुत बड़ा वजीफा। हम वजीफे तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा वजीफा इसलिए है कि कुरान और हदीस की दुआएं उसके अंदर है। तो बहरहाल ये इस किताब में सारे ये दुआएं जो कुरान हदीस में आई हैं तकरीबन उन्होंने जमा कर दी है। अब वो ज़रा ज़खीम हो गई, वैसे तो चाहिए ही था कि रोज़ाना हम उसको पूरा पढ़ते, लेकिन वो कहेंगे भाई हमारे पास जो है मशगूली की वजह से इतना वक्त नहीं है, तो हमारी आसानी के लिए जो है उसके 7 हिस्से कर दिए और हर हिस्से का नाम रखा मंजिल। पहली मंजिल शनिचर, दूसरी मंजिल इतवार, तीसरी मंजिल पीर, इस तरह। तो शनिचर का मतलब यह है कि भैया इस मंजिल को हमें पढ़ना है शनिचर के दिन, ये हमारी सहूलत के लिए, वरना ये मत समझना ये दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शनिचर के दिन पढ़ी थी, इस गलत फहमी में मत रहना। तो बहरहाल ये 7 दिन के 7 मंजिलें बना दी हैं, 7 हिस्से कर दिए हैं, रोजाना एक एक हिस्सा पढ़ेंगे, इस तरह ये मुकम्मल सारी दुआएं 7 दिन में उसकी गोया ये होती रहेगी, तकरार उसका होता रहेगा, ये उसकी भी आदत डालो। और अगर अरबी नहीं जानते तो अंदर तर्जमे वाली मिलती है, उर्दू तर्जमे वाली मिलती है, गुजराती तर्जमे वाली मिलती है, अंग्रेज़ी जानते हैं तो अंग्रेज़ी तर्जमे वाली मिलती है, वो ले लो, तर्जमा पढ़ोगे तो इस दुआ में क्या मांगा गया है वो आपको पता चलेगा। और इंसान की खासियत है कि दुआ में जो मांगा जा रहा है अगर उसको पता चल जाए तो उसका जी दुआ में ज़्यादा रखता है। बड़े मजमे में आपने देखा होगा ना, वाज होता है, बयान होता है, आखिर में बयान करने वाला जब दुआ कराता है तो उसकी आदत ही होती है कि शुरू में अरबी के कलेमात दुआ के, कुरान और हदीस के दुआएं पढ़ता है। उस वक्त तो मजमे में से आमीन की आवाज़ भी आती, लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या मांगा गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो अरबी छोड़कर उर्दू में दुआ मांगता है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अब लोग कहेंगे आमीन, ऐसा मालूम है कि अब शुरू हुई दुआ। हालांकि शुरुआत दुआ तो कब से चल रही है, और जब यूँ कहेंगे अल्लाह हमारी रोजी में बरकत अता फरमा तो कहेंगे आमीन, हमारी आमीन की आवाज़ भी डबल हो जाएगी। तो बहरहाल कोई बात नहीं, हमारी गरज है, हम मांग रहे हैं उस पर भी अल्लाह ताला हमको सवाब दे दें। क्या करम है अल्लाह ताला का, क्या करम है, कुर्बान जाइए। क्या हम अपनी गरज मांग रहे हैं तो भी उस पर अल्लाह ताला हमें सवाब दे रहे हैं। ये दुआ जो मांगी जा रही है हम अपनी ज़रूरत मांग रहे हैं लेकिन उस पर भी अल्लाह ताला हमारे नामा आमाल में सवाब लिख रहे हैं। ये अल्लाह का इतना बड़ा करम है, उसके बावजूद भी हम जो हैं अपने आप को महरूम रखते हैं, ये इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है। इसलिए भाई یہ کتاب جو ہے اس کو خرید لو، نہ ہو تو اگر آپ اردو نہیں جانتے تو گجراتی ترجمہ والی خرید لو، اور اردو جانتے ہیں تو اردو ترجمہ والی خرید لو، اور ترجمہ بھی دیکھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے اس دعا میں کیا مانگو۔ بہت سی دعائیں وہ ہیں جو ہمارے دل کی ترجمانی کرتی ہیں، یعنی ہمیں کچھ مانگنا ہے اللہ سے، تو اللہ سے مانگنے کے لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم اپنے لفظوں میں اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں، اور ایک اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتلایا اس کے ذریعے سے ہم مانگیں۔ تو وہ اللہ رسول کا بتلایا ہوا طریقہ جو ہے وہ تو بالکل کیا ہے، فیمس، وہاں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پاس ہو گیا ہے سرکاری، اس میں اس الفاظ میں مانگیں گے تو فوراً کیا ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی عادت ڈالو، ان دعاؤں کو یاد کر لو۔ میں تو ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ اس کتاب کے اندر جو دعائیں ہیں، اگر ایک ہفتے میں، ہفتہ یعنی 7 دن میں، اس ایک دعا کو آپ یاد کریں، 7 دن میں، ہر 7 دن میں ایک نئی دعا یاد کرو، تو آپ کو معلوم ہے کہ سال کے کتنے ہفتے ہوتے ہیں، 52، سال کے 52، تو آپ کو ایک سال میں کتنی دعائیں یاد ہو جائیں گی، 52، دوسرے سال دوسری 52 دعائیں، یعنی 104 دعائیں، تین چار پانچ سالوں میں تو یہ پوری کتاب آپ کو کیا ہو جائے گی، حفظ ہو جائے گی، یعنی آپ گویا دعا میں کسی کے محتاج نہیں رہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا خلیل حسین صاحب، میاں صاحب دیوبند کی حضرت، شاہ اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارا کابل میں سے ان کے یہ پوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ آخری عمرہ میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، وہاں رہتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی آیا، حضرت میرے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے، پھر دوسرے وقت آیا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو، تیسرے وقت آیا، تو چوتھی مرتبہ جو آیا تو حضرت نے کہا میں ہی کروں گا یا تو بھی کرے گا، تیرے لیے دعا میں ہی اکیلا کروں گا یا تو بھی کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں سے دعائیں کرواتے رہتے ہیں، خود تو کرتے نہیں ہیں، یہ خود تو کرتے نہیں ہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ اور تعلق قائم کیجیے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ ایک پڑوسن تھی، اس کے یہاں جب مہمان آتا تھا تو اس کی دوسری پڑوسن کے یہاں مرغی تھی، اچانک مہمان آ جاتا ہے تو پھر پریشانی ہوتی کہ اس کے لیے کیا بنانا چاہیے، تو وہ اپنی پڑوسن کے یہاں کہہ رہا تھا ایک آدھ انڈا دے دو، مہمان آیا ہے، تو جب بھی مہمان آتا وہ وہاں آدمی بھیج کر کے انڈا منگواتی تھی۔ اس پڑوسن نے دوسری مرتبہ کچھ دنوں کے بعد کہلوایا، بھائی جب بھی مہمان آتا ہے تو انڈا منگواتی، تو بھی مرغی پال لینا تاکہ تجھے مجھ سے انڈا مانگنا نہ پڑے۔ تو ایسا ہم ہی دعاؤں کے ایسے اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ ہمیں دوسروں کی دعا کی ضرورت، ویسے تو ہمیں رہتی ہے ضرورت، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ سے ایسا اپنا تعلق قائم کر لیں دعا کا، مانگنے کا اس میں تو کچھ کرنا نہیں ہے نا، مانگنا ہی مانگنا ہے، مانگنے سے آسان کام اور تو کچھ نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے مانگنے کا ہی پیشہ اختیار کر لیا تھا اخیر میں، تو جب مانگنا شروع کیا، پیشہ اختیار کیا، تو بعد میں کہنے لگے یار پہلے سے پتا نہیں چلا اس کا، خیر کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے عادی بنو، اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے، مانگتے مانگتے پھر ایسا تعلق قائم ہو جائے گا کہ آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے مستجاب الدعا، یعنی وہ جس کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایسے بن جانے کی ضرورت ہے، اس کی کچھ آسان شرائط ہے، حلال روزی کا، حلال لقمے کا اہتمام کیا جائے۔ خیر تو بات چل رہی تھی الحزب العظم کی، یہ حزب العظم جو ہے اس میں ساری حدیث اور قرآن پاک کی دعائیں موجود ہیں، ان کو گویا اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے 40 درود، وہ ویسے ایک تو وہ 100 درود جو روزانہ آپ پڑھیں گے صبح شام وہ الگ ہے، اور یہ 40 درود اس کو الگ سے آپ کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرا رسالہ ہے 40 استغفار، تو وہ 40 استغفار جو ہے وہ بھی آپ کو پڑھنا ہے. ایک تو وہ جو صبح شام آپ استغفار پڑھیں گے 100 100، وہ الگ ہے، اور یہ رسالہ پڑھیں گے. وہ اس رسالے میں استغفار کے جو صیغے آئے ہیں وہ حدیث میں جو آئے ہیں وہ اندر لکھے ہیں، تو بارہ اس کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالو. استغفار میں تو بہت بڑا فائدہ ہے، استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کی روزی میں کمی ہے، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دیں گے. اولاد نہیں ہے، استغفار کرو، اللہ اولاد دیں گے. کھیتی باڑی میں برکت چاہتے ہیں تو استغفار کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر یہ چیز فرمائی ہے. تو بہرحال استغفار کے بڑے فوائد، اگر روزانہ آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں 3000 استغفار کا، تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کا بیماریاں بھی چلی جائے گی، روزی کی بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی، گھر کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے عادت بنا لو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ 40 درود اور 40 استغفار، ان کو بھی روزانہ ایک ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. اس کے لیے جو وقت آپ اپنے لیے طے کریں، میں آپ کو وقت مقرر کر کے بتلاتا نہیں، آپ اپنی سہولت کا وقت طے کریں، لیکن طے کر لو کہ فلاں وقت میں. اس لیے کہ جس کام کے لیے وقت طے کیا جاتا ہے وہ کام اس وقت میں ہوتا ہے، اور نہیں کیا تو آج صبح کیا، کل دوپہر کیا، پرسوں شام کو کیا، ترسوں چھوڑ دیا، یہ نہیں، بلکہ ایک وقت طے ہونا چاہیے، اس میں کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ 40 درود اور 40 استغفار، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، وہ تو الحمدللہ ہر ایک پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، بس موت کی دیر ہے، مرتے ہی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوئے جنت کا آسان نسخہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجئے. اور فرض نماز، جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے اندر، تو فرض نماز کے بعد فوراً، اور جہاں سنتیں ہیں سنتوں سے فارغ ہو کر کے آپ کو تسبیح فاطمی پڑھنی ہے. تسبیح فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتلائی تھی، اس لیے اس کا نام تسبیح فاطمی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کا کام کاج کرتی تھی، اس کی وجہ سے تکلیف و مشقت لاحق ہوتی تھی، اور کپڑے بھی اس کی وجہ سے میلے ہوتے تھے. ایک مرتبہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ غلام آئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی تم چلی جاؤ ابا کے پاس، ایک آدھ غلام مانگ لو تاکہ یہ روزانہ تم کو کام کرنے کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے، اس سے نجات مل جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع نہیں ملا. تو جاتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر کے گئی کہ میں تو اس مقصد کے لیے آئی تھی، لیکن ابا کے پاس آج مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتلا دینا کہ میں اس کام کے لیے. جب مہمان جب چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ صاحبزادی آئی تھی، انہوں نے یہ بات کہی. رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر ان کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر ان کو کہا کہ یہ غلام جو ہے اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے تم سوتے وقت بھی یہ پڑھو، کیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے فقراء مسلمین، مسلمانوں کے جو غریب غربا ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے مالدار بھائی جو ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. तो हम हमारे आपको ऐसी तदबीर हमें बताइए कि हम आगे बढ़ जाए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो। जो आदमी इसको पढ़ेगा वो सबसे आगे रहेगा, सिवा उसके जिसने ये पढ़ा हो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मालदारों को पता चला, उस जमाने के मालदार थे, हमारे जमाने के नहीं। हमारे जमाने से गरीब भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर आए हुजूर के पास कि अल्लाह के रसूल वो भी अब पढ़ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाले का फजलुल्लाह युती है, ये शाही अल्लाह का फजल है, जिसे अल्लाह चाहता है देता है। खैर दोबारा हमारे जो है उस्ताद मुकर्रम रहमहुल्लाह तआला हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी जो है वो इस तस्बीह का नाम कहा कि इसको तस्बीह फातिमा में रखो, तस्बीह उल फुकरा का हो। ये फकीरों ने दरख्वास्त की थी और हुजूर ने ये बतलाई थी। खैर तो बहरहाल ये मशहूर इसी से है, तस्बीह फातिमी के नाम से। तो इसको हमें हर नमाज के बाद पढ़ने का एहतमाम करना है। ये तो रोज़ाना पढ़ी जाने वाली चीज़ है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक कायम हो उसके लिए हर काम के मौके पर दुआएं बतलाई है। उसके काम के करने का तरीका और सलीका बतलाया है। खाना खाना तो हर एक जानवर भी खाता है, गैर मुस्लिम भी खाते हैं, लेकिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें बतलाई कि खाना जब आप इरादा करें खाने का तो पहले हाथ धो लो, फिर जब खाने बैठने के लिए बैठने वाले हों तो दस्तरखान बिछाओ, उस पर खाना रखो और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाएं हाथ से खाओ। इस तरह ये जो बताए इसको आदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? हर काम के करने का जो तरीका हुजूर ने बताया उस तरीके को कहते हैं आदाब। खाने के आदाब, सोने के आदाब, यानी सोने का जो तरीका हुजूर ने बताया है उसमें कुछ काम करने के होते हैं, कुछ चीजें पढ़ने की होती हैं। ये दो चीजें होती हैं। खाने के आदाब में क्या है? कुछ काम करने के हैं, उसमें हाथ धोने के हैं, दस्तरखान बिछाने का है, ये सब, और पढ़ने की चीजें हैं। इसी तरह दूसरे भी जितने भी आदाब हैं उसमें यही दो चीजें होती, कुछ पढ़ने की चीजें हैं और कुछ करने की चीजें हैं। तो उन दोनों के मजमूए का नाम आदाब रख दिया। खाने के आदाब, सोने के आदाब, बैतुल खला जाने के आदाब, कज़ाए हाजत के आदाब क्या हैं? भाई आप बैतुल खला में जाना चाहते हैं तो दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाइस। हदीस में आता है कि आदमी जब कज़ाए हाजत के लिए जाता है दुआ न पढ़ी हो तो अंदर जब वो अपना सतर खोलता है तो शैतान उसके सतर के साथ खेलता है, खिलवाड़ करता है। तो अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ के गया है तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह की बरकत से शैतान के सामने उसके सतर के ऊपर पर्दा डलवा देते हैं, शैतान देख नहीं सकता उसके सतर। ये अगर बिस्मिल्लाह पढ़ी है तो देख, ये जो कज़ाए हाजत के लिए बैतुल्लाह जाने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है उसमें दो चीज़ें, एक तो बिस्मिल्लाह और दूसरा है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाइस। तो ये बिस्मिल्लाह जो है वो गोया इंसानों के सतर को शैतान की निगाहों से छुपाने वाली चीज़ है। और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाइस, खुबूस कहते हैं नर शयातीन को और खबाइश कहते हैं मादा शयातीन को। ये दोनों इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी शर से हिफाजत चाही गई है। तो ये दुआ गोया पहले पढ़ ली जाए उसके बाद अंदर जाना है। फिर अंदर जाने का भी तरीका बतलाया कि पहले आप उल्टा पांव अंदर रखिए फिर सीधा पांव रखिए, और फारिग होने के बाद जब निकलना है तो पहले सीधा पांव बाहर निकालिए और फिर उल्टा पांव, और बाहर आने के बाद दुआ पढ़ दीजिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अल-अज़ा वाफ़ानी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस गंदगी को या तकलीफ देने वाली चीज़ को मेरे अंदर से निकाल दिया और मुझे आफियत अता फरमाई। अगर ये पाखाना ना निकले, पेशाब ना निकले, क्या हो जाता है? लाखों रुपये खर्च कर डालते हैं लोग ایمرجنسی میں ہسپتال میں داخل کریں گے اور ڈاکٹر لوگ اس کا فوراً ان کے پاس اچھا شکار آیا ہے تو اس فوج دوارا آپریشن تھیٹر میں لے جا کر کے اچھا خاصا اس کے پاس سے وصول کریں گے. یہ وقت پر پیشاب کا نکل جانا, وقت پر پاخانے کا نکل جانا, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوبارہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے قضاء حاجت کے آداب میں ایک تو جانے سے پہلے دعا اور نکلنے کے بعد کی دعا جو پڑھی جاتی ہے, اور جانے کا طریقہ نکلنے کا طریقہ. ہماری عادت کیا ہے, پیشاب کا تقاضا ہوا دوڑے بھاگے گئے, دروازہ کھولا اور گھس گئے, کون سا پاؤں پہلے اندر گیا اور کون سا پاؤں بعد میں گیا اس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا. حالانکہ ہمیں شریعت نے بتلایا کہ پہلے الٹا پاؤں اندر رکھنے کا, پھر سیدھا پاؤں رکھنے کا. اس لیے ایسا مزاج بناؤ, مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں اندر داخل کریں گے, لیکن داخل ہونے سے پہلے دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہاں بھی بسم اللہ پڑھوائی گئی, حضور پر درود بھجوایا گیا, اور پھر جو ہے دعا کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو یہ دعا منگوائی, اور پھر پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں, اور جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک, اور پھر الٹا پاؤں پہلے نکالیں گے پھر سیدھا پاؤں. یہ سیدھا پاؤں ایک جو ہے اچھا بزرگی والا انسان کے اعضاء جو ہے نا ان کی بھی تقسیم کر دی ہے, ایک تو دایاں دوسرا بایاں, دایاں جو ہے فضیلت والا, بایاں میں وہ فضیلت نہیں. تو مسجد جیسی جگہ میں جتنی دیر ہو رہا ہے اچھا, اور بیت الخلاء میں جتنی دیر وہ الٹا معاملہ کروا دیا. تو بہرحال شریعت کی ان تعلیمات کو ہم دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی, اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں طریقے بتلائے کہ دوسرے لوگ جو اسلامی اسلام کو وہ دین کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے پاس یہ چیز, غیر مسلم ہیں. اب غیر مسلم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ چمچ لے کر کے بیٹھے, چمچ لے کر ان کو یہ خیال آتا ہے جہاں بیٹھے نہ کھانے کے لیے, تو وہ قضاء حاجت کے لیے جب جاتے ہیں تو استنجا کسی بھی ہاتھ سے کر لیتے ہیں, دائیں ہاتھ سے بھی کر لیتے ہیں, تو کھاتے وقت ان کو یاد آتا ہے کہ یار یہ ہاتھ تو وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا تھا, استنجا کیا تھا, اب کھائیں گے اسے. شریعت پر قربان جائیے کہ شریعت نے تقسیم کر دی کہ بھائی آپ کو کھانا کھانا ہو تو دائیں ہاتھ سے, اور استنجا کرنا ہو تو, تاکہ کسی بھی وقت آپ کو یہ بات خیال میں آئے گی نہیں اور آپ کے کھانا آپ کا کھانا کرکرا نہیں ہوگا. سمجھ آیا کہ نہیں, یہ شریعت نے ایک ایسا نظام ہمیں بتلا دیا. تو بہرحال ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے, یہ سارے آداب. تو ہر چیز کے آداب ہیں, اس کا طریقہ ہے. سونے کے آداب, سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے, بستر پر جب آئے تو لیٹنے سے پہلے آپ وہی تسبیح فاطمی جو ابھی بتلائی تھی وہ پڑھ لیجئے, اس کے علاوہ اور کچھ پڑھنے کو بتایا گیا ہے, سورہ بقرہ کا اول حصہ الف لام میم سے ام المفلحون تک, اور پھر آخر میں آمنہ رسول سے لے کر آخر تک, اور چاروں قل قل اعوذ برب الفلق قل یا ایھا الکافرون, اور سورہ جو ہے اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ سب پڑھ کر کے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر, پہلے سر پر چہرے پر, پھر اگلے حصے میں پھر پچھلے بدن کے حصے کے اوپر پھرا لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کا اہتمام کرتے ہیں. اس طرح کر کے سوئیں گے تو آپ کو کوئی شیطان جو ہے جنات کوئی نقصان, آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں جنات نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ ساری دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ان دعاؤں کو تو ہم پڑھتے نہیں, اور پھر یہ دشمنوں کے حملے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کسی عامل کو ڈھونڈتے ہیں. ارے بھائی آپ سنتوں کے اوپر عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی عامل کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ سب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں آپ ان صرف بلاؤں سے آپ کو. تو بہرحال یہ ساری دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرو, یہ بھی اسی ہماری زندگی میں یہ اس طرح ایک بندے کا تعلق ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے, اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اور उसके अलावा जो है गुनाहों से बचने का अहतमाम, हमने अभी तोबा कर ली है और इसका अहतमाम कोई गुनाह आइंदा हमसे सरजद न हो। गुनाह तो बहुत सारे हैं लेकिन चार गुनाह ऐसे हैं कि अगर आप उनसे अपने आप को बचाने का अहतमाम करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे गुनाहों से बचना आपके लिए क्या हो जाएगा आसान। एक तो है बदनिगाही, आँख का गलत इस्तेमाल, नामहरम औरतों को देखना, बेरिश लड़कों को देखना शहवत की निगाह से, ये जो है ये बड़ा हराम काम है। कुरान में इसकी ममानत है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अफसारिहिम व यहफ़ज़ु फुरूजहुम। ए नबी, आप ईमान वाले मर्दों को कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत। शर्मगाह की हिफाजत मौकूफ़ है किस पर? निगाह को नीचा रखने पर। तो ये अगर निगाह भटकेगी तो मामला फिर आगे जो है आपके हाथ से निकल जाएगा, तो बहरहाल इसका अहतमाम होना चाहिए निगाह की हिफाजत। और ये देखने को ये मामूली सा गुनाह है लेकिन सारी खराबियों की जड़ है। ये बदनिगाही की वजह से आदमी की इबादत के अंदर से लज्जत ख़त्म हो जाती है। आदमी जो है अपनी इबादत की लज्जत से महरूम हो जाता है बदनिगाही की वजह से। बल्कि सूफिया ने लिखा है कि जो आदमी बदनिगाही का आदि हो या बदनिगाही करता हो उसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ कभी कायम नहीं हो सकता। उसके दिल का ताल्लुक, हम अपने दिल का ताल्लुक अल्लाह से कायम करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त यह है कि आग की हिफाजत करो। आग की अगर हिफाजत नहीं की और फिर आप चाहेंगे 100 वजीफे बढ़ो तो अभी अल्लाह से ताल्लुक कायम होने वाला नहीं, कायम वो मौकूफ है, इससे बचो पहले। तो बहरहाल बदनिगाही बड़ा खतरनाक मर्ज है और सारी इबादतों की रूह ख़त्म कर देता है, उसके अंदर से जान निकाल देता है, इसलिए बदनिगाही से बचा जाए। दूसरा जो है बदज़बानी, ज़बान का गलत इस्तेमाल, बेकार फजूल बातचीत और लड़ाई झगड़ा, गीबत, चुगली और भी ज़बान से बहुत सारे गुनाह होते हैं, उनसे अपने आप को बचाने का अहतमाम किया जाए। और तीसरी चीज़ जो है वो बदगुमानी, यानी किसी के मुतालिक बुरा सोचना। ये हमारा नफ्स जो है बड़ा शरीर है, वो क्या है हमको दूसरों में लगा देता है, हमको दूसरों हम लोगों को देखेंगे तो हमारा नफ्स ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है वो हम देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं हमें उसकी फिक्र नहीं है। ये जो क्लास के अंदर जो शरीर तालिब इल्म होता है ना स्टूडेंट, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि उसकी शरारत की तरह उस्ताद का ध्यान न जावे, समझाया कि नहीं। तो ये हमारा नफ्स जो है हमें दूसरों में लगा देता है ताकि हम उसकी इस्लाह की तरफ तवज्जो न करें, तो हमें इसका अहतमाम करना है, बदगुमानी से आपको आप बचाना। और चौथा जो है हराम लुकमा, नाजायज तरीके से कमाया हुआ पैसा, उससे जो गिज़ा हमने खरीदी वो गिज़ा हमारे पेट में जाएगी तो हराम गिज़ा अपना असर दिखलाती है, उसका नतीजा ही हो वो आदमी गुनाह का इंतिकाब करेगा, वो गुनाह ही करवाएगी वो गिज़ा, इसलिए उससे अपने आप को बचाना है। तो ये चार गुनाह से अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो इंशाल्लाह दूसरे गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। कोशिश यही हो कि हमारी जात से कोई गुनाह वजूद में ना आवे, लेकिन खुदा न करे, खुदा न करे अगर कोई गुनाह हो गया तो फौरन तौबा, तौबा में देर नहीं। देखिए हमने कपड़े बदले हैं तो धुले हुए कपड़े पहन कर आए, रास्ते में से जब आएंगे तो हमारी कोशिश यही होगी कि कपड़े को कोई चीज़ लगे नहीं, गोबर न लगे, धब्बा न लगे, ये न लगे, पूरी पहली कोशिश तो ये। और अगर लग गया हमारी बेखबरी में तो जहां हमने देखा अरे ये कहां से लगा, उसी वक्त पहुंच जाएंगे कहां नल पर और धो डालेंगे। कोई पूछेगा क्या हुआ, अरे भाई देखो ना ये धब्बा लग गया, ये धब्बा कपड़े को लगा, उसकी वजह से हम बेचैन हो गए और जब तक कि उसको धोया नहीं वहां तक जो है हमें सुकून नहीं हुआ। लेकिन दिल पर गुनाहों का धब्बा लग जाए और हम जो है वो इत्मीनान से बैठे रहें, ये क्या बात है। इसलिए ज़रूरत है कि अपने आप को गुनाहों से बचाए और खुदा ना करे हो जाए तो फौरन तो तौबा तो कितनी आसान है भाई। आपके कपड़े पर धब्बा लग गया उसको धोना जितना मुश्किल है हालांकि वो आसान है, उससे ज़्यादा आसान तो क्या है, तौबा। इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा नल पर, नल खोलना पड़ेगा, और यहाँ तो अपनी जगह पर बैठे बैठे सीधा ध्यान कर लिया किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, और दिल ही दिल में अल्लाह तआला से अहद कर लिया, अल्लाह भूल हो गई, अब कभी ऐसा करूंगा नहीं, मुझे माफ कर दे, हो गई तो कितनी, एक सेकंड का काम है। तुम्हारा गुनाह के बाद फौरन तौबा का एहतमाम किया है, बचने की कोशिश पूरी कोशिश यही हो, लेकिन अगर हो जाए तो तौबा का एहतमाम करके अपने आप को पाक साफ कर लिया जाए। ये गया करने बचने की चीजें हुई, और उस पर अमल का आसान तरीका यह है कि अपना माहौल, हम जिस जहां रहते हैं जिस माहौल में, वो नेक लोगों का माहौल, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। कोई आदमी कितना ही बुरा हो लेकिन अगर वो नेक बनना चाहता है तो उसका आसान तरीका यह है कि वो नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर ले, उनके साथ रहते रहते वो भी नेक बन जाएगा। और कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर गलत लोगों की सोहबत में बैठना शुरू करेगा तो वो उन जैसा बन जाएगा। तो नेक सोहबत, सोहबत हर नेकी की जड़ है, और बुरी सोहबत हर बुराई की जड़ है। इसलिए अपने आप को बुरी सोहबतों से बचाकर नेक सोहबत का एहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे। यह हमारा सिलसिला चिश्तिया सिलसिला है। वैसे बैत तो चारों सिलसिलों में करते हैं, ये तसव्वुफ के चार सिलसिले हैं, चिश्तिया, नक्शबंदिया, कादरिया और जो है सोहरावर्दिया, ये चार सिलसिले हैं। हमारा सिलसिला जो है वो चिश्तिया है, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वाला। हर जगह केजीएन तो लिखते रहेंगे लेकिन केजीएन को तो भूले हुए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जहाँ हो वहाँ लिखते रहते हैं, उस पर फख्र करते हैं, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात क्या हैं, उन्होंने हमको क्या दिया है, उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है, ये हमारा सिलसिला हजरत ख्वाजा साहब वाला ही सिलसिला है। अल्लाह ताला ने हमें यह अता फरमाया, इसी सिलसिले के ऊपर हमें अल्लाह जिंदा रखकर उसी पर अल्लाह ताला इनके साथ कयामत में हमें उठावे, हमारा ईमान पर खात्मा फरमावे, इसका एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। करेंगे या नहीं?
हाँ,
और ये जो है आपको अभी दे देंगे किताब चा, ये बुकलेट जिसमें बैत होने वालों को हिदायत, यानी जो बैत हो रहे हैं उनको क्या क्या सूचन दे रहे हैं, सूचना वो अंदर लिखी हुई है, उनको ध्यान से पढ़ियो समझाया, और अमल खाली पढ़ियो नहीं बल्कि उस पर भी अमल भी कीजिए, उसको ध्यान में रखियो, उसका एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह अपनी रजा और खुशनुदी से हमें नवाजे। बस इतनी बात कहनी थी, आइंदा याद रखो।
ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी.com की तरफ से।